أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صل على محمد آل محمد وعجل بركة، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک بار پھر تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، جو حیات ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ان کے ثواب میں، سعادتوں میں اضافے کے لیے، ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یہ شب و روز ایک اور تاریخ کے مطابق، دو تاریخیں ہیں مولا چھٹے امام کی شہادت کے حوالے سے، ایک تاریخ کے مطابق یہ ایام امام کی شہادت کے ایام قرار پاتے ہیں. ایک بار پھر مولا چھٹے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کی مظلوم قبر کی طرف ایک عرض عقیدت کے لیے، انشاءاللہ جنت البقیع میں مزارات آئمہ کی بحث سازی اور تعمیر کی خواہش کے لیے، اس خواہش کے پورے ہونے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. شب جمعہ اور مجموعی طور پہ انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار معنویت کا اور روحانیت کا ہے. حقیقت یہ کہ انسانوں کو اب دو کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ انسان ہے جن کا روحانیت اور معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مگن ہے، گویا انہوں نے انسان کو وجود کے اعتبار سے صرف مادے میں محدود کر دیا. اس کے علاوہ نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ سوچتے ہیں، نہ اس پہ محنت کرنا چاہتے ہیں. کتنی تعداد ہوگی اس وقت دنیا کے اندر؟ زیادہ تر تو یہی ہے، زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ظاہری طور پہ مسلمان نہ ہوں، دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں. دوسرے انسانوں کی وہ صنف ہے جس نے اس معاملے کو سمجھ لیا ہے کہ انسان مادے کے علاوہ بھی کچھ ہے، اتنا سمجھ لیا. کیا ہے؟ بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں گے. ہم جیسے لوگوں کے پاس کہاں اتنی طاقت ہوگی کہ ہم انسان کی غیر مادی حقیقت کو سمجھ پائیں. مادی حقیقت کو سمجھنا آسان ہے کیا؟ یہ جو 6 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کا انسان ہے مادی اعتبار سے، اس کو سمجھنے کے لیے دنیا میں ہزاروں یونیورسٹیز سینکڑوں سالوں سے محنت کر رہی ہیں، تو نہیں سمجھ میں آیا. ابھی محنت جاری ہے، ہر سال سینکڑوں ارب ڈالر اس بات کے اوپر لگتے ہیں کہ یہ 5-6 فٹ کے 7 فٹ کے جسم کے وجود کو انسان سمجھ لے کہ یہ کیا ہے. مشغول ہیں، نہیں ہو پایا. سوچیں اگر کبھی اس کے اوپر آ گئے کہ یہ سمجھنا ہے کہ روح کیا ہے, یہ جو غیر مادی ہے. اب یہ انسانوں کے اندر دو صنف ہیں. اچھا, اس میں کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ غیر مسلمان کے اندر روحانی نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اور کوئی قطعاً اس دھوکے میں نہ رہے کہ مسلمان میں سب روحانی ہوں گے. نہیں بھائی, اس دھوکے کی کوئی گنجائش میرے خیال میں فی الحال فی زمانہ تو نہیں بچی ہوگی. یا مثلاً کوئی یہ کہے کہ مولانا جتنے بھی لوگ چاہے نام کے اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان سب میں روحانیت ہوگی, یہ بھی ذرا مشکل ہے. پوٹینشیل تو ہے روحانیت کا, انہوں نے اس کو استعمال کیا یا نہیں کیا یہ بہت بڑی کہانی ہے. کتنا استعمال کیا, کیا یا نہیں کیا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ایسے اعمال تو نہیں کر دیے کہ سب کچھ غارت ہو چکا ہو, نعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ سب کچھ پاسبل ہے. یعنی غیر مسلمان کے اندر روحانی مل سکتا ہے, مسلمان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے کے اندر غیر روحانی شخص ہاں مل سکتا ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے کہ انسان میں روح ہے, اس روح کے لیے کچھ محنت کرنی ہے, اس کے اوپر کم از کم اتنی محنت کرنی ہے جتنا ہم جسم پہ کرتے ہیں, کیا یہ ضروری ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے, تو ایک سادہ سی بات دیکھ لینی پڑے گی. جو بھی چیز آپ کے لیے محبوب ہو, جو بھی چیز آپ کے لیے محبوب ہو, اس کے اوپر اس کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میں اس کو جملے کو عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. فرض کر لیں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی خدا میرا محبوب ہے, تو اس کے اوپر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا کہ وہ روح پہ توجہ دے؟ ضرور پڑے گا, کیونکہ خدا کوئی مادی چیز ہے نہیں. خدا تو روحان, ایک روح کے ذریعے ہی تو ایک اتصال کا واحد راستہ ہے خدا سے. تو اگر کوئی کہے خدا میرا محبوب ہے, میں خدا کے عشق میں ہوں, تو اس کو تو روح پہ محنت کرنی کرنی ہے. اس کو تو بلکہ مادیات کا تقریباً اپنی ذات سے انکار ہی کرنا پڑے گا تقریباً. اچھا, کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے دنیا عزیز ہے, خدا, انبیاء, آئمہ, جنت, آخرت, اس نے کہا بھائی مجھے خبر نہیں ہے, مجھے دنیا عزیز ہے. صحیح, تو یہی سوچ لو کہ تمہیں دنیا عزیز ہے, تو اس دنیا پر کس کس چیز کا اثر ہے؟ اس دنیا عزیز ہے, دنیا لینے کے لیے بھی تو کوئی راستہ ہوگا نا. اچھی دنیا لینے کا راستہ کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر دو راستے ہیں دنیا لینے کے لیے. ایک تو یہ کہ دوسروں سے چھین لوں اور مجھے مل جائے, تو یہ دنیا لینے میں بھی برا راستہ ہے. آپ کسی بھی اہل دنیا سے پوچھ لیں, یہ راستہ اچھا ہے کہ دوسروں سے چوری کر دوں, دوسروں سے چھین لوں؟ حتیٰ اہل دنیا کہتے ہیں یہ اچھا راستہ نہیں ہے. تو دنیا کمانے کا بہتر راستہ کیا ہے؟ بہتر راستہ یہ ہے کہ کسی کا چھینو نہیں, کچھ کام کرو, محنت کرو کہ دنیا خود ہی تمہاری طرف آ جائے. تب یہی کہتے ہیں دنیا والے, بھی یہ کہتے ہیں. ان دنیا والوں میں جو یہ کہے کہ دوسروں کا چھین کے کھاؤ, ان کو دنیا والے بھی اچھا نہیں سمجھتے. ہاں ممکن ہے کہ ان کی ظاہری طور پہ بڑی رسپیکٹ ہو, ان کی گاڑیوں کے پیچھے آگے لوگ دوڑ رہے ہوں, لیکن دل سے ان کے بھی معتقد نہیں ہوتے. پھر تو دل کے اندر کوئی احترام نہیں ہوتا. دل میں بھی اس دنیا پرست کا احترام ہوتا ہے جو دنیا لینے کے لیے دوسروں کو غارت نہ کرے. تو اگر کوئی یہ کہے مجھے خدا عزیز ہے, نبی, امام, آخرت, تو اس کو روح پہ محنت کرنی کرنی ہے. اچھا, اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دنیا عزیز ہے, تو دنیا کے دو راستے ہیں, چھین لو, چوری کر لو, لے لو, تو اہل دنیا بھی کہتے ہیں اچھا راستہ نہیں ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ کوئی ایسا کام کرو دنیا تمہاری طرف آ جائے. دنیا کمانی ہے نا, دنیا تمہاری طرف آ جائے. تو اب جب کوئی یہ بھی کرے نا, تو اس کو بھی روح پہ محنت کرنی پڑے گی, اس کو بھی روح پہ محنت کرنی پڑے گی. ایک بہت عجیب روایت چند دن پہلے میں نے دیکھی, امام دوم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. نہیں معلوم یہ جو امام کا خطاب ہے, شاید وہاں جوان بیٹھے ہیں, شاید وہاں پہ جوان بیٹھے ہیں, تو امام نے یوں کر کے خطاب فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت, اس طرح کر کے. عربی پڑھنے کا ایک لطف ہے, وہ عربی بھی پڑھ لوں تو اچھا ہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد, محمد. ایک بار پھر مولا امام ششم کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے محمد وال محمد, محمد. تو امام نے گویا جوانوں کو خطاب کیا, اور امام نے قسم بھی کھائی یہاں پر, اللہ کرے وہ عربی مجھے مل جائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد, محمد محمد. میں ساری روایتیں ایک جگہ جمع کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی ذہن میں آئے تو اس وقت آرام سے پڑھ سکوں. بعض اوقات پھر بھی نہیں ملتی, کچھ ایسا ہو جاتا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد, صلی علی محمد محمد وعجل فرج. پتہ نہیں میں نے کہاں کر دی. بہرحال مجھے عربی 100% یاد نہیں, لیکن ترجمہ بہت اچھی طرح یاد ہے. تو امام نے جماعت اس طرح, جیسے کوئی جوانوں کے لوگ, جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو امام نے کہا کہ اے جماعت گروہ جوان. فرمایا خدا کی قسم, یہ اس عربی میں تھا, واللہ خدا کی قسم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی قوم نے آخرت مانگی ہو اور اس کو دنیا بھی مل گئی ہو. امام نے کہا یہ ہم نے خدا کی قسم دیکھا ہے کہ قوم نے آخرت مانگی اور خدا نے دنیا بھی دے دی. فرمایا لیکن خدا کی قسم ہم نے نہیں دیکھا کسی نے دنیا مانگی ہو اور اس کو آخرت مل گئی ہو. ہاں فرمایا یہ تو ہوا ہے کہ مانگی اس نے آخرت تھی, خدا نے آخرت بھی دے دی دنیا بھی دے دی, یہ تو ہوا ہے. یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی نے دنیا مانگی ہو آخرت بھی مل گئی ہو, نہیں, اس کا نہیں پتا. صحیح. تو یہ کتنا عجیب فارمولا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے چانس ہے کہ آخرت ہے, چانس ہے کہ آخرت نہیں ہے, تب بھی ہم کہیں گے آخرت مانگ لو. کیوں؟ آخرت ماننے میں دنیا ضائع نہیں ہوگی, لیکن دنیا کے پیچھے بھاگنے میں آخرت یقیناً ضائع ہوگی, یقیناً ضائع ہوگی. تو اب کوئی کہے میں دنیا پرست ہوں, تو ہم سے کہیں گے تم اس کا ایسا کرو کہ آخرت پرست بن جاؤ. آخرت پرست بن جاؤ, دو فائدے ہو سکتے ہیں, یا تو دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے, پھر دنیا کی خواہش تمہارے اندر نہیں رہے گی. بے نیاز نہیں بھی ہوئے تو خدا تمہیں اتنی دنیا دے دے گا کہ کم سے کم اپنے بندوں کا نیاز مند نہیں کرے گا, اتنا دے دے گا. تو یہ بہت عجیب فارمولا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو روح اور روحانیت پہ محنت ہے, یہ محنت ہوتی کیسے, یہ محنت کیسے کریں؟ کیوں؟ جس طرح ہر اچھے راستے پر اچھے مسافر بھی ملتے ہیں, اور اچھے ہی راستے کے اوپر چور اچکے بھی بیٹھتے ہیں. جس راستے سے کسی نے گزرنا نہ ہو چور وہاں بیٹھے گا کیا؟ جہاں سے کسی نے گزرنا ہی نہ ہو تو چور وہاں کیوں بیٹھے گا؟ چور بیٹھے گا وہاں پہ جہاں سے کسی نے گزرنا ہوگا. تو یہ جو روح کی طرف بڑھنے کا راستہ ہے, یہاں بہت چور اچکے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر وہ ایک واقعے میں بیان کرتے ہیں, مثلاً ابھی بہت ساری تفصیلات ذہن سے نکل جاتی ہیں, دیکھو خلاصہ کلام یہ کہ شیطان لوگوں کو رسی پھینک کر گھسیٹتا تھا. شیخ مرتضیٰ انصاری سے میرے خیال میں شاید منسوب ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے. تو وہ کہیں کسی نے پوچھا کہ شیطان آپ کے لیے یہ رسی پھینکی, ٹوٹ گئی رسی, تو بہت شیطان خفا تھا, میرے لیے کیا رسی پھینکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے لیے رسی کی ضرورت نہیں پڑتی, تم خود ہی آ جاتے ہو. تو روح اور روحانیت کا راستہ کیا ہے؟ کچھ جگہوں پر ایسا آئے گا کہ کسی بندے کو گھسیٹنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ آ ہی نہیں رہا ہے یہاں پر, اس کو کسی شیطان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک آدمی جا رہا ہے روح اور روحانیت کے راستے پر, اس کے اوپر شیطان بہت محنت کرے گا, محنت کرے گا کہ اس کو وہاں سے گھسیٹے, کسی طریقے سے نکال کے باہر کرے. تو اب وہ جو گھسیٹنے آئے گا تو دو طریقے سے آئے گا, یا دشمن بن کے آئے گا یا دوست بن کے آئے گا. اور شیطان اتنا مکار ہے کہ ہمیشہ دشمن بن کے آئے آ ہی نہیں سکتا. وہ زیادہ تر شیطان دوست بن کے آئے گا. تو اب آپ ایک آدمی ہے جو روح اور روحانیت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, شیطان اس کا دوست بن کے آئے گا, صحیح ہے, تو کیا کرے گا؟ اب یہ بڑی عجیب بات ہے. اب شیطان یہ تو نہیں کہہ سکتا نماز نہیں پڑھو, چونکہ اس کو طے ہوا ہے کہ اہل آخرت کا دوست بن کے آنا ہے, تو وہ کہے گا نماز پڑھ لو. تو مثلا اب وہ قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے تو شیطان کیا یہ کہے گا قرآن نہیں پڑھو؟ نہیں, وہ یہ نہیں کہہ سکتا, چونکہ طے یہ ہوا ہے کہ وہ دوست بن کے آئے گا. تو اب یہ جو دوست بن کے آئے گا, یہ کیا کیا ڈرامے کرے گا, کیا حرکت کرے گا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. یہ بعض وقت بڑا عجیب سا ایک پیراڈاکس ہو جاتا ہے نا, تناقض ہو جاتا ہے. لوگ لطیفوں میں بھی ایسے بناتے ہیں تناقض. وہ میں کل ابھی نہیں, اچھا نہیں ہے, آج شہادت کے ایاموں میں لطیفہ نہیں سنانا چاہیے. میں کبھی کبھی سنا دیتا ہوں تاکہ لوگ بالکل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت حالت مجھے بھی دیکھ دیکھ کے افسوس ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیچارے کہاں پھنس گئے. تو اس خاطر لیکن آج اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پیراڈاکس کیا ہے؟ پیراڈاکس یہ ہے کہ آپ روحانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں, شیطان آ رہا ہے, لیکن شیطان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز نہیں پڑھو قرآن نہیں پڑھو, چونکہ پھر میں پہچان جاؤں گا کہ یہ شیطان ہے, یہ تو شیطان ہے. اب کیا کرے گا؟ اب وہ روحانیت کا کوئی ایسا راستہ نکالے گا جس میں بندہ عبادتوں میں مشغول ہوگا لیکن وہ عبادت خدا کی طرف نہیں لے کے جائے گی, وہ کہیں اور لے کے جائے گی. تو یہ عبادت نہیں کرے گا, بہت کرے گا, شاید ضرورت سے زیادہ ہی کرے گا, پھر بھی خدا کی طرف نہیں جائے گا. تو کیا کوئی ایسی مثالیں ہیں؟ اچھا, آپ ممکن ہے کوئی یہ کہے عبادتیں کرے گا لیکن زہد نہیں دکھائے گا. نہیں, بہت زاہد ہوگا, انتہائی عابد ہوگا, انتہائی زاہد ہوگا. صرف ایک مشکل ہے, نہ معرفت ہوگی نہ بصیرت ہوگی. عابد اور زاہد, عبادت اور زہد میں عام آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. کیسے؟ آپ سب کے ذہن میں مثال آ گئی ہے, میں صرف آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. خوارج, مولا جب عبداللہ ابن عباس کو خوارج کے پاس بھیج رہے تھے کہ تھوڑا مذاکرہ کرو تاکہ یہ جنگ جمل جنگ نہروان سے باہر آئیں کسی طریقے سے, تو امام نے کہہ کر بھیجا تھا کہ عبداللہ بن عباس ان سے آیت پہ مقابلہ نہیں کرنا, قرآن پہ ان سے بات نہیں کرنا, کیونکہ یہ آیتوں کو ایسا گھمائیں گے کہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. عبداللہ بن عباس نے کہا, مثلا ذہن میں سوچا ہوگا کہ میں تو خود مفسر قرآن ہوں, حبر الامہ ان کو بعد میں لقب ملا, امت کی سیاہی انک, تو میرے سامنے بھی یہ. وہ جب بیٹھے تھوڑی دیر میں ان کو احساس ہوا کہ مولانا کا فرمان میرے لیے صحیح ہے, ان سے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. ایسا گھمائیں گے آیتوں کو, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری طور پہ عالم بھی ہیں, عابد بھی ہے, زاہد بھی ہے, عالم بھی ہے ظاہری طور پہ, پھر بھی ایک مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ بصیرت پھر بھی نہیں ہے, معرفت پھر بھی نہیں ہے. نشانی کیا ہے؟ نشانی وہ مشہور و معروف نشانی, امیر المومنین کے صحابی ملے, ایک آدمی کھجور کے درختوں میں چھپا ہوا تھا, امیر المومنین کا ماننے والا, جو نیچے یہ منظر دیکھ رہا تھا, کھجور کے درختوں میں وہ بندہ چھپا ہوا تھا, نیچے منظر دیکھ رہا تھا کہ امیر المومنین کے ایک ماننے والے کو انہوں نے پکڑا, اس کا گلا کاٹا, اس کی زوجہ کو بھی ذبح کیا, اس کے شکم میں موجود بچے کو نکال کے ذبح کیا. وہ بندہ کھجور کے درخت کے اندر چھپا ہوا بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, اور کہتا ہے کہ یہ سب کیا, اس کے تھوڑی دیر کے بعد آگے چلے, اتنی لمبی نماز پڑھی کہ مجھے کھجور کے درخت پہ بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی, اور وہیں ایک آدمی گزرتے ہوئے کھجور کا ٹکڑا اٹھاتا ہے, منہ میں رکھتا ہے زمین پہ پڑے ہوئے کو, تو دوسرا اس کو ڈانٹتا ہے, کہتا ہے تمہیں کیسے یقین کہ اس کا مالک راضی ہے, تو وہ منہ سے نکال کے پھینک دیتا ہے. یہ زہد نہیں ہے, زہد ہے, عبادت نہیں ہے, عبادت بھی ہے, جہاد نہیں ہے, اپنی دانش میں تو جہاد کر رہا ہے، علم نہیں ہے فتوی صادر کر رہا ہے، کیا نہیں ہے؟ انسان پہ رحم نہیں ہے اس میں؟ کوئی کافر کے ساتھ بھی یہ نہیں کرے گا؟ دل میں اتنا بھی رحم نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو راستہ ہے یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے. ایک آدمی سمجھے میری عادت ہے میں فلاں نماز پڑھتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں اچھا آدمی ہوں گا تو پڑھ رہا ہوں گا نا. یہ مثال کیا کہہ رہی ہے؟ میں فلاں دعا پڑھتا ہوں ہر ہفتے، دعائے کمیل بول دیتا ہوں، ندبہ بول دیتا ہوں، دعائے عہد بول دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں اچھا آدمی ہوں گا تو کر رہا ہوں گا نا. ارے بھائی بڑی بڑی مثالیں پڑھی ہیں تاریخ کے اندر، بڑے بڑے عباد و زہاد و علماء و مجاہد بے بصیری تھی کہ عالم میں یہاں پہنچے ہوئے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے شاید اس آئے کریمہ میں اس مشکل کو حل کیا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے تو ایمان لائیں تو یہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پہ ہم ایمان لائیں گے بعض پہ ایمان نہیں لائیں گے. خدا فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافتا، پورے کے پورے دین میں داخل ہو. تو اگر میں اپنے آپ کو ناپنا چاہتا ہوں، تولنا چاہتا ہوں کہ بھئی میں روحانیت کے راستے میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں، تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا دین انتخابی تو نہیں ہے. انتخابی دین کیا کرتا ہے؟ ایک حصے کو لیتا ہے، ایک حصے کو چھوڑتا ہے. دعا میں بہت آگے ہے، نماز میں بہت آگے ہے، اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں انقلابیت میں بہت آگے ہے. نہیں، اخلاق بہت برا ہے، دل میں رحم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے. کیا مطلب بصیرت نہیں ہے؟ بصیرت یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں پہچان پاتا کہ اگر میں کسی کو امام مانتا ہوں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ جانتا ہے کہ مجھے امام سے مانگنا ہے، یہ نہیں جانتا مجھے امام کے لیے کیا کرنا ہے. مانگ مانگ کے تھک نہیں رہا ہے، کرنے کو کچھ تیار نہیں ہے. یہ سب بے بصیرتی ہے. اچھا، یہ جو صنف بن جاتی ہے، ایک روحانیت ہے، روحانیت میں ہی ایک صنف نہیں، ہزاروں شاخیں نکل آئیں گی جو غلط شاخیں ہوں گی روحانیت میں. اس کی وجہ سے کچھ لوگ گھبرا کر روحانیت سے ہی بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی ایک غلطی ہے. بھئی کسی ڈاکٹر نے اگر غلط میڈیسن دی تو آپ کیا زندگی بھر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے؟ ایلوپیتھک کے پاس نہیں جائیں گے، ہومیوپیتھک کے پاس جائیں گے، ہومیوپیتھک کے پاس نہیں جائیں گے، مثلا حکمت والے کے پاس جائیں گے، کسی کے پاس تو جائیں گے. کچھ نہیں ہوا تو اپنے دادا دادی کے پاس جائیں گے ان سے نسخہ لینے کے لیے کہ کیا کروں میں. جائیں گے تو صحیح کہیں گے. تو مثلا اگر کچھ لوگوں نے روحانیت کے نام پر دھوکہ بھی دیا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ روحانیت چھوڑ دی جائے؟ نہیں، تشخیص دیں آپ. اب یہاں ایک بڑی عجیب مشکل ہے تشخیص میں، وہ بھی عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہمارے یہاں پاکستان میں صوفیہ کرام بہت اچھا ٹائٹل ہے. ہمارے پاکستان میں صوفیہ کرام بہت اچھا ٹائٹل ہے. تو مثلا تھرو آؤٹ پاکستان صوفیاؤں کے مراکز موجود ہیں، صوفیہ کے مراکز موجود ہیں، صوفیہ کرام کا احترام بھی ہے. عربی میں یہ لفظ اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے. عربی میں جن کو صوفیہ کہا جاتا تھا ان کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا. ہمارے یہاں جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے وہ معاملہ کچھ اور ہے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے زیادہ تر کچھ اور ہے. البتہ یہ کہ جعلی بھی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے ہر قابل قدر فیلڈ کے اندر جعلی بھی ہوتے ہیں، میڈیسن میں جعلی ہوتے ہیں، صاحبان علم کے اندر ہوتے ہیں، سیاست میں جعلی ہوتے ہیں، بعد میں تو صرف جعلی ہی ہوتے ہیں، بعد میں جعلی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جعلی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان میں مجموعی طور پہ صوفیاء کرام کا احترام ہے، بڑے عظیم الشان نام ہے اس کے اندر. لیکن اگر مثلا عرب تاریخ کی طرف جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں بھائی یہ صوفیہ جس کو کہا جاتا تھا وہ صنف کیا تھی، وہ نہیں ہے جو یہاں پر صوفیہ کے نام سے مشہور ہے. اصلا صوفیہ کسے کہتے ہیں؟ صوف یا صوف عربی میں صوف صاد، اب عربی میں صاد کہیں گے اس کو، لیکن اردو میں سواد کہتے ہیں، صاد واو ف جس کو عربی میں فا کہیں گے، صوف، صوف کا مطلب ہوتا ہے اون، اون. صوفیہ کون تھے؟ عربی کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی والی بات نہیں کر رہا ہوں، بعد میں کوئی مجھے پکڑ لے کہ آپ نے صوفیہ یا کب کی بے احترامی کر دی، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ادھر کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کو حتیٰ اس حد میں جو انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی ترک کر دیتے تھے، وہ بھی ترک کرتے تھے. کیا مطلب؟ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، اپنے دانش میں دنیا سے لا تعلق ہو جاتے تھے. لا تعلق ہونے کی ایک نشانی یہ ہوتی تھی، موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے. موٹے کپڑے سے مطلب کیا ہے؟ مثلا جیسے بھیڑ کی، جو بھیڑ کا اون ہوتا ہے، بھیڑ کا اون ہوتا ہے اس سے کپڑے بنتے تھے. اب ہمارے یہاں تو بھیڑ کا اون کا کپڑا اتنا مہنگا ہوگا کہ کوئی خریدے گا ہی نہیں، لیکن وہاں پہ جب یہ کہتے تھے بھائی بھیڑ کے اون سے بنایا، تو وہ بہت سخت قسم کا ایک اون ہوتا تھا، اس سے جو کپڑا بنتا تھا وہ انسان کے جسم کو اگر آج کوئی پہن لے تو کاٹ پیٹ کے رکھ دے گا سارا. وہ لوگ وہ پہنتے تھے. تو صوف کہتے تھے ان کو، صوفیہ ان لوگوں کو کہتے تھے جو نارمل لباس نہیں پہنتے تھے، یہ سخت کھردرا لباس پہنتے تھے، شہروں کے اندر نہیں رہتے تھے. یہ شہروں کے باہر کھنڈرات کے اندر، جس کو اس زمانے میں خرابے کہا جاتا تھا، کوئی جگہ برباد ہوئی بھی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے. اچھا، جو شہر والے ہوتے تھے وہ ان کو بڑی احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ اللہ والے لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کو ترک کیا ہوا ہے، بیوی بچے نہیں ہوتے تھے ان کے، یہ سب ایسے ہی زندگی گزارتے تھے. تو مثال کے طور پر کوئی سوچتا تھا بھائی یہ بڑے اللہ والے ہیں، تو وہ ان کے لیے رہنے کی ایک جگہ بھی بنوا دیتا تھا. اس جگہ کو اس زمانے میں خانقاہ کہتے تھے. یہ جو خانقاہ کہتے تھے یہ وہاں سے آیا ہے، صحیح ہے. تو ان صوفیہ کو وہاں پہ ٹھہرا دیا جاتا تھا، یہ وہاں پہ رہتے تھے. کسی نے دے دیا نہیں دیا کوئی بات نہیں، بیٹھے میں شریعت کے پابند تھے، زیادہ تر نہیں تھے. بھئی اگر شریعت کی پابندی کریں گے تو ان نکاح و سنتی آئے گا، رزق حلال 10 میں سے 9 رزق حلال عبادت ہے، وہ تو آئے گا. وہ یہ لوگ ان تمام چیزوں کے پابند نہیں تھے. عبادات کے اندر مقید ہوتے تھے کہ واجبات، مستحبات، مکروہات کا خیال کریں، نہیں ایسا نہیں تھا. اذکار اورات کرتے تھے لیکن ایسے مقید نہیں تھے، شریعت کے اتنے مقید نہیں تھے. صاحبان علم ہوتے تھے، زیادہ تر نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر ایسی معاملہ تھا. شہرت مل جاتی تھی، شہرت مل جاتی تھی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے نفس سے لڑنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مہارتیں ان کے اندر آ جاتی تھیں. واجہ نہیں، جب بھی کوئی شخص اپنے نفس سے لڑے، اگر خدا کی خاطر نہ ہو تو فوراً کچھ مہارتیں مل جائیں گی. خدا کی خاطر ہو تو شاید آخرت میں ہی حساب ہوگا، پھر یہاں پہ اتنی جلدی نہیں ملے گی، اور جو خدا کی خاطر ہے وہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے گا. تو ان کو صوفیہ کہتے تھے. اب ہمارے ساتھ ایک اور مشکل بن گئی. وہ صوفیہ اس علاقے کے اندر مذموم تھے، شیعہ علماء پسند نہیں کرتے تھے، اہل سنت بھی بہت سارے علماء پسند نہیں کرتے تھے، اور رائے اچھی رائے نہیں تھی. لیکن پھر ایک مشکل بن گئی، جو شخص تھوڑا سا عبادات کے اندر زیادتی کی طرف گیا تو لوگ اس پہ کیا الزام لگاتے تھے؟ یہ صوفیہ ہے. اب جناب الزام جب لگ گیا ایک دفعہ، اس کا معاملہ ختم ہو گیا. تو بڑے بڑے قابل قدر لوگوں پر، جن کو آج کے زمانے میں ہم اور آپ عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں صوفیہ کے الزام نے ان کا بہت زندگی اجیرن کر کے رکھ دیا. ان میں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے آیت اللہ بہجت کے استاد سید علی قاضی طباطبائی بھی ہیں، اور مشہور و معروف فلسفی جنہوں نے فلسفے کو اسلام کے اندر پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا، ملا صدرہ بھی ہیں، اور اس میں کچھ ایسے نام کے جو انتہائی ڈسپیوٹڈ ہیں آج تک، تشیع میں بھی تسنن میں بھی، مثلا ابن عربی وغیرہ، یا مثلا اس سے پہلے جو عرفا آئے جن کو صوفیہ کہہ دیا جاتا تھا، مثلا جناب علی حلاج، منصور حلاج وغیرہ. اب ایک عجیب مشکل بن گئی، جو کہیں ایسا بڑھا عبادتوں میں اس کے اوپر ٹائٹل کیا لگ گیا؟ صوفیہ ہے. صوفیہ ہے تو وہ گیا. اس بیچارے کی زندگی ختم ہو گئی. اچھا اس میں کچھ اصلی صوفی بھی ہوتے تھے لیکن کچھ لوگ صوفی نہیں ہوتے تھے اس معنی میں، وہ عبادت گزار ہوتے تھے، متقی پرہیزگار ہوتے تھے، اپنے نفس کے اوپر محنت کر رہے ہوتے تھے، لوگ ان کو اس عنوان سے لے لیتے تھے. تو ابھی میں نے کہیں اسلام آباد میں ایک پروگرام کیا، آیت اللہ تقی بہجت علی اللہ مقام شریف کے اوپر، اس میں میں نے کہیں ان کے اساتذہ کا تذکرہ کیا تو ایک بندے نے اتنا لمبا مجھے ایک میسج لکھ کے بھیجا کہ صوفیہ کا احترام کرنے والے ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، اور جس کو علماء نے کافر کہا ہے تم اس کو عزت دے رہے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا مغلظات، اور اس کے نتائج بھی نکال لیے اور یہ بھی کر دیا. شکر ہے مجھے صوفیہ کہنے سے رک گیا بندہ خدا، ورنہ میں بھی پھنستا بھی وہیں پہ. تو وہ اتنا ہی اس نے غصہ دکھا کے معاملہ ختم کر لیا. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں سیرت آئمہ ہے کیا. ممکن ہے سیرت آئمہ میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جن پہ ہم نے عمل نہ کیا ہو، انہوں نے کیا، اب وہ بیچارے صوفیہ ہو گئے. مثلا ہر آدمی نماز شب اتنی تفصیل سے پڑھے گا جتنی مستحب ہے؟ نہیں، ضروری بھی نہیں ہے. مثلا اس میں لکھا ہے کہ آپ مثال کے طور پر 300 دفعہ کہیں العف. اب بھائی ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا میں تو صرف واجب واجب جتنی نماز شب میں ہیں بس اتنی پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ، کس نے منع کیا؟ کوئی یہ کہ مولانا میں 40 مومنوں کے نام نہیں لینا چاہتا، میں صرف کہوں گا اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، بسم اللہ. میرا نام ضرور لے لینا، باقی جس کا لیتے ہو لو نہیں لیتے نا. تو سب کے بھی بھائی آپ کی مرضی، آپ اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح پڑھیں، اس طرح پڑھنا. کوئی کہتا ہے بھائی میں نماز شب عشاء کے فوراً بعد پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. نصف شب کے فوراً بعد پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. سورہ نہیں پڑھنا چاہتا، مت پڑھو، سب چلے گا. سب چلتا ہے یعنی چلے گا کیا مطلب؟ حرام حلال کر رہا ہوں میں؟ نہیں، شریعت میں اجازت ہے. یہ اصل نماز شب اگر کوئی کہے مولانا پوری ثواب والی، وہ بھائی وہ فجر سے پہلے ہوتی ہے، کافی لمبی ہوتی ہے، اس کو بھی اس ٹائم میں چھوٹا کر کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص واقعا اپنی عبادتوں کے اندر اتنی جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ نماز شب 2 گھنٹے پڑھتا ہے، تو اب یہ صوفیہ ہو گیا کیا؟ نہیں، کہاں سے صوفیہ ہو گیا. اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اپنی عبادتوں کو تنہائی میں پڑھنا چاہتا ہے، تنہائی میں جا کے کچھ دعائیں پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ صوفیہ ہو گیا. اسے کیا اہل بیت تنہائیوں میں جا کے نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا تنہائیوں میں جا کے دعائیں نہیں پڑھتے تھے؟ تو بہت بڑا الزام لگتا ہے آیت اللہ بہجت کے استاد سعید علی قاضی کے اوپر کہ قبرستان میں جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس کے اوپر خوب ان کو سننے کو پڑھتی تھیں، بہت زیادہ سنانے کو. ابھی تک لوگ چلا رہے ہیں. بندے خدا، روایت موجود ہے، مولا کی روایت موجود ہے کہ آدمی راوی کہتا ہے کہ امام گئے وادی السلام، کھڑے رہے اتنی دیر، کھڑے رہے اتنی دیر، کھڑے رہے کہ میں تھک گیا تو میں ابا بچھا کے بیٹھ گیا. کہنے لگا امام کھڑے رہے اب اتنی دیر، پھر کھڑے رہے کہ میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا، میں پھر کھڑا ہوا. کہنے لگا وہ پھر بھی نہیں ہٹے اور میں کھڑے کھڑے پھر دوبارہ تھک گیا. تو میں نے امام سے کہا کہ مولا تھوڑی سی دیر صبر بھی کر لے، کچھ استراحت بھی کر لے. تو امام نے فرمایا کہ اگر تم دیکھ پاتے تو یہاں مومن گروہ گروہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے معرفت کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص وادی السلام میں جا کر یہ بصیرت حاصل کر لے تو وہ صوفیہ ہو گیا. اس نے امام کی اس سیرت پہ عمل کیا جس پہ ہم عمل نہیں کر پا رہے، چونکہ ہم میں وہ بصیرت نہیں ہے، تو جس میں ہے وہ صوفیہ ہو گیا. بھائی یہ کیا بات ہے؟ ہاں کوئی اہل بیت کے ایک مستحب کے خلاف بھی کرے، آپ اس کو تنبیہ کریں، سرزنش کریں، پہلے یہ تو دیکھ لو مستحب کہیں وہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے کچھ اور بھی ہو. تو عزیزان محترم، اس میں تھوڑا سا خیال دونوں طرف سے رکھنا ہوگا. آپ میں سے اکثر لوگ شروع میں نہیں تھے، آخر میں آئے. تو اب میں شروع کا جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ صرف عبادت، صرف زہد، صرف علم یہ کافی نہیں ہوتی. بعض اوقات عبادت ہوتی ہے، زہد بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، جہاد بھی ہوتا ہے، پھر بھی خارجی ہوتا ہے، پھر بھی خوارج میں سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں کچھ اور چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ, بہت سادہ سی بات, اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر مبنی, وہ کیا ہے؟ توازو, انکساری. اس کو سامدہ سے انگلش میں کہتے ہیں ہمبلنس. انسان خدا کے سامنے اکڑنے کی کوشش نہ کرے, اپنی عبادتوں کے اوپر, ریاضتوں کے اوپر بہت زیادہ اعتماد نہ کرے. جتنا بھی کرے خدا کے سامنے سر جھکا کے چلے کہ خدایا یہ جو میں نے کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ صرف بولنے کا نہیں, ہمارے یہاں تکلفاً ایک دوسرے کے سامنے ریاکاری میں تواضع دکھاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت کمپلیکیشن آ گیا, ریاکاری میں تواضع دکھاتے ہیں, سر کو یوں گھما گھما کے نیچے کر کر کے ملتے ہیں, وہ بھی ریاکاری میں. بھائی بندے خدا, کچھ لوگ صحیح بھی کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہ ڈرامے بھی کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کیا ڈرامے میں کہنا ہے خدا سے؟ خدا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے میں ایک چھوٹا سا علم رکھنے والا ہوں اور اندر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے. جملہ زبان پہ کیا لاتا ہے, کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں, میرے پاس زیادہ علم نہیں ہے, لیکن اکڑ بہت ہے, اکڑ بہت ہے. یہ سمجھ رہے, دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ تکلفن نہیں کہنا ہوتا خدا سے کہ خدا جو کچھ کیا ہے وہ حقیر ہے, یہ سیریسلی کہنا ہوتا ہے خدا کچھ نہیں ہے. اور اگر اس کو ہم اپنے اندر بٹھا سکے تو اس کا راستہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک راستہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے واقعاً کچھ کیا ہے ان سے مقابلہ کر لیں, جنہوں نے واقعاً کچھ کیا ان سے مقابلہ کر لیں, دیکھ لیں کیا کیا ہے پھر. تو اہل بیت نے معیارات کو اتنا اوپر پہنچا دیا, اتنا اوپر پہنچا دیا, کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ تکبر کی طرف جائے. اگر تھوڑا سا بھی عقل مند ہوا تو کبھی تکبر کی طرف نہیں جائے گا, کبھی اپنے اندر ایسی کوئی اکڑ نہیں آنے دے گا. اب دیکھیں بات نماز شب کی ہوئی, اللہ اکبر, کوئی نماز شب پڑھے, دو گھنٹے پڑھے, تین گھنٹے پڑھے, صحیح ہے. اب ایک جملہ صرف عرض کروں گا, کوئی دیکھے بی بی زینب نے کون سی نماز شب پڑھی؟ یا اللہ, اللہ اکبر. حسن کسی کا کوئی نقصان ہو جائے نا, عبادت گزار ہو, اچھی اچھی عبادتیں کرتا ہو, اس کا تھوڑا نقصان ہو جائے تو اس کے ذہن میں یوں ایک آئیڈیا گزرتا ہے کہ میں نے تو آج عبادتیں بھی کی تھیں, نقصان کیوں ہوا؟ اور ان کی توحید کا وہ عالم ہے کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا واقعا یہ کتنی سخت بات ہے کہ عصر عاشور گزار کر پھر نماز شب پڑھیے. اللہ اکبر. اور جیسا کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ شام غریبہ کے بعد مولا چوتھے امام مسلسل سجدے میں تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے. اللہ اکبر. کیسے کیسے شام کا سفر اور بی بی زینب کی نماز شب, یا اللہ, یہ کیسے, کوئی کہاں سے مقابلہ کرے؟ یعنی تھوڑا سا بھی دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے. عزیزان محترم, آپ شب جمعہ کی دعا کے لیے تشریف فرما ہیں, ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں خواہش ہے کہ ایک معنویت نصیب ہو, ایک روحانیت نصیب ہو. سید الشہداء کا ذکر انسان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیتا ہے. سید الشہداء کے غم میں گریا انسان کے دل کو پتہ نہیں کہاں جا جا لے جا کے جوڑ دیتا ہے. تو میں اگر صرف چند جملے سید الشہداء کے غم میں عرض کروں تاکہ تھوڑا سا دل نرم ہو جائے, اور پھر اس کے ساتھ آپ اور میں دعا پڑھیں, اور تو میں کس حصے کی طرف جاؤں, کون سا حصہ عرض کروں آپ کی خدمت. جب ایسی کسی جگہ پہ آتے ہیں تو ہم جو سابقہ علماء کے ساتھ ہوا ہے ان سے استناد کرتے ہیں. تو مثلا کسی عالم نے جب یہ کہا اہل بیت سے کہ آپ بتائیں کہ مصائب میں سخت حصہ کون سا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ وقت جب حسین الوداع کے لیے. ہم میں تو کسی میں بھی یہ طاقت ہو ہی نہیں سکتی کہ اس مرحلے کو احساس کرے کہ جو اہل بیت اطہار نے جھیلا ہے. وہ تو ظاہر ہے کسی کے اندر بھی طاقت نہیں ہے، لیکن ہم کچھ مناظر تو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. آپ بس اتنا مقایسہ کر لیجئے کہ جب کسی کا کوئی بہت عزیز دنیا سے جاتا ہے اور اس کا جنازہ آخری دفعہ اٹھنے لگتا ہے تو کیا ہوتی ہے حالت اس وقت؟ سارے اہل خانہ رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں. سید الشہداء جب خیام کے اندر الوداع کرنے آئے تو سب کو معلوم تھا کہ اب شمشیریں ہوں گی اور امام حسین کا جسم. کبھی جو جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بہت سخت وقت ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو جا رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ سخت وقت اس پہ ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے. جب علی اکبر گئے تھے تو ایک سخت وقت علی اکبر کے لیے تھا، اس سے زیادہ سخت وقت امام حسین کے لیے تھا. اور جب امام حسین الوداع کرنے آئے تو ایک سخت وقت امام حسین کے لیے تھا، لیکن اس سے زیادہ سخت وقت بی بی زینب کے لیے تھا. لہذا مصائب کی انتہا کو جب اہل بیت نے تذکرہ کیا ہے تو ان لمحات کا تذکرہ کیا ہے جیسے جب بی بی زینب اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلم ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، واسطہ اہل بیت اطہار کے مصائب کا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ان کی سرپرستی، ان کی شفاعت، ان کی ہمراہی دنیا اور آخرت میں نصیب فرما. ہمارے تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار کی شفاعت کے صدقے میں مغفرت نصیب فرما. سربلندی افتخار اس دنیا کے اندر کامیابیاں اور سعادتیں نصیب فرما. خدایا ان تمام کوششوں کے صدقے میں جو اہل بیت نے انجام دی، ان کی قربانیوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما.